जिसमें ये पहले तय कर लिया गया था कि ये जो है इस तरीके से इनको हुकूमत में लाया जाएगा और वो मुख्तलिफ हल्के और मुख्तलिफ काम किए गए, और उसके बाद फिर उनको ये देखना होगा कि क्या ये डिजाइन या जो भी प्रोग्राम या प्लानिंग बनाई थी वो इस किस्म की थी कि इसने ओवरऑल जो रिजल्ट है उसको इफेक्ट किया है, जिसको रिफ्लेक्शन का लफ्ज लिखा हुआ है। अगर तो ये बात उन्होंने कह दी, क्योंकि ये बहुत हैवी बर्डन है, ये मैं अर्ज करता चलूं, और ये हैवी बर्डन जो पीटीआई ने लिया है, क्योंकि वो कॉन्स्पायरेसी या डिजाइन या सिस्टमेटिक चीज को उसको साबित करना होगा, और दूसरी बात ये है कि ये इतने बड़े पैमाने पर थी कि ओवरऑल रिजल्ट, तो अगर तो ऐसा हो गया तो फिर तो वो बाउंड है इस बात के कि वो असेंबली को डिसॉल्व करेंगे, और इसी वजह से ये जो है बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से भी साइन करवाए गए हैं और पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लिया गया है ताकि सिंध और बलूचिस्तान में मसला ला। लेकिन अगर ये साबित ना हो सका तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है मौजूदा हुकूमत की तरफ, फिर वो मसला खत्म हो जाएगा। और जहां तक पहले टीओआर का ताल्लुक है, उसमें ये जरूर है कि ये इलेक्शन कमीशन की ये आईनी जिम्मेदारी थी, वो इलेक्शन ट्रांसपेरेंट और फेयर करवाए थे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ये फाइंडिंग आ भी जाए कि वो किसी वजह से जो है ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए, तो फिर भी ये बजाते खुद काफी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है नंबर तीन से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं बनता। क्योंकि ये मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ये सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है, जैसे बलूचिस्तान का जो बलोच एरिया है उसमें सब कोई जानता है कि वहां पर तो अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70 पोलिंग स्टेशन थे तो शायद 6 या 8 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर जो है सिरे से पोलिंग नहीं हुई, वहां लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा सीरियस मसला था। तो ये फिर इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो जिम्मेदार नहीं हो सकती कि ये एक ऐसी ग्राउंड लॉयल्टी थी जो कि जिसका ताल्लुक एग्जेक्टिव थे या था या किसी और, या इवन कराची की मिसाल दी जा सकती है जहां पर बहुत से पोलिंग स्टेशनों पर जो है ना वो 12-1 बजे तक पोलिंग स्टाफ ही नहीं आया।
यानी पहले तो ये डिफ्रेंशिएट करना होगा कि बेजाबतगियां हुई हैं या मुनज्जम साजिश के तहत किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। जी बेजाबतगियां तो शायद पाकिस्तान का कोई ऐसा हल्का ना हो जहां पे छोटी मोटी बेजाबतगियां ना हुई हों। तो आप मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई, आप उनका मौकफ सुनते रहे हैं, वो दो बुनियादों पे शायद ये अपना केस जो है वो प्लीड करना चाहती हैं। एक तो उनका ये मौकफ रहा है कि बैलेट बॉक्स या बैलेट पेपर्स जो हैं वो प्रिंट करवाए गए और गैर कानूनी तौर पे करवाए गए, उर्दू बाजार से कराए गए। तो अगर वो ये साबित कर देती हैं तो क्या इटसेल्फ ये एस्टैब्लिश हो जाएगा? और दूसरा ये कि वो बैलेट बॉक्स या वो पेपर्स जहां पे भिजवाए गए वहां पे कौन से कैंडिडेट कामयाब हुए, तो क्या एक कलेक्टिव पिक्चर, बड़ी पिक्चर को सामने रखते हुए कमीशन ये फैसला ले सकता है, या उसको बिल्कुल माइन्यूट डिटेल में जाना है, एक एक हल्के के अंदर होने वाली बेजाबतगियों का जायजा लेना है, तो वो तो 45 दिन में पॉसिबल नहीं होगा? कैसे देखते हैं आप?
नहीं, ये जो आपने बैलेट पेपर वाली बात की ना, ये बात एक लिहाज से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीटीआई का कहना है कि पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट या जो डिवीजन जो है और उसमें तकरीबन 90 हलके आते हैं और जहां से वो मेजॉरिटी में बहुत बड़ी तादाद में जीते भी, उनका कहना ये है कि ये इन हलकों में कोई बाला बाला जो है बैलेट पेपर छपवाए गए और वो प्रोवाइड।
लेट से मैं कहता कलामी की माफी चाहता हूं, लेट से कि अगर पीटीआई ये एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाती है तो कमीशन क्या उस पे रिएक्ट कर सकता है?
नहीं, मैं आपसे कहूं, देखिए ना, अगर ये वाकई ऐसा हो जाए तो फिर तो ये डेफिनेटली जो है ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये साबित करना तो इतना आसान नहीं होगा। उसकी छोटी सी वजह बता दूं, देखें ये बैलेट पेपर जो है ना इन द फर्स्ट प्लेस इलेक्शन कमीशन जो है ना ये अप्रूव करता है, ये काम कागज नहीं होता। और मिसाल के तौर पर अगर ये बात हो तो इस बात को जो है लेबोरेटरी से टेस्ट करवा के इन कंपेरिजन टू अदर बैलेट पेपर जो दूसरे सूबों के हैं तो शायद ये मुमकिन भी हो। तीसरी बात यह कि अगर बैलेट पेपर कहीं से आपने छपवाए हैं तो सवाल यह कि क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से हुआ है, उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए और होगा। और अगर मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं है तो फिर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा।
जी, हम कुछ जो लीगल इश्यूज हैं उन पे पहले आपसे बात करें और शायद अनवर साहब से फिर हम पॉलिटिकल एनालिसिस लेंगे। जस्टिस तारिक साहब, ये बताइएगा दोनों पार्टियों के लिए कितना लाजिम है कि कमीशन जो भी अपनी फाइंडिंग्स दे उसको वो मिनवन तस्लीम करें, ये ना हो कि उसके बाद फिर एक क्या कहना चाहिए ड्रैगिंग जो है वो होती रहे।
इसमें कोई मुझे इसमें कोई शक नहीं, ये 100% दोनों पर पाबंदी है, क्योंकि दोनों ने 20 करोड़ अवाम के सामने एक एग्रीमेंट है वो जिसमें सिर्फ 4 लोगों के साइन नहीं है, 20 करोड़ अवाम इसको देख रहे हैं, उसमें इन्होंने बड़ी सीधी सी कमिटमेंट की है सारी कौम के सामने। ये देखिए कानून तो उसकी परसुएंस में आया, इसके कॉन्सिक्वेंस में आया। उन्होंने ये कहा है कि अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने ये कह दिया ये इफ एंड बट की कोई बात नहीं है, उस पर कोई تنقید یا کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکے گا. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نمبر ٹو اینڈ تھری جو ثابت ہو گیا ہے تو دیٹ از دا اینڈ آف دا میٹر, اور پھر ان کو جو ہے نا ڈیزالو کرنی پڑے گی اور پھر الیکشن. اور اگر انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کو جو ہے نا بالکل ماننا پڑے گا. اس میں
صرف ماننا پڑے گا یا آپ کے خیال میں معافی بھی مانگنا پڑے گی, کیونکہ بہت ٹائم ایک طرح سے قوم کا, قومی اداروں کا وہ ضائع کیا گیا ہوگا, تو کیا پی ٹی آئی اپنی اس غلطی کا اعتراف بھی کرے گی اور معافی بھی مانگے گی؟
بالکل مانگنی چاہیے ان کو, بالکل. وہ پھر ساری قوم کے اس حوالے سے جو ہے ان کو جواب دہی ہے کہ پچھلے دو سال میں جو کچھ ہوتا رہا اکانومی یا دوسرے معاملات میں, جو معاملات بہت بری طرح افیکٹ ہوئے, بالکل ان کو جو ہے. اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اپنے طور پر ایک خاصا بڑا رسک لیا ہے, کیونکہ اگر بات یہ ہے کہ اگر یہ کسی طریقے سے ثابت بھی ہو گیا تو نون والے تو بڑی آسانی سے یہ کہہ دیں گے جناب ٹھیک ہے مانتے ہیں, ہم ڈیزالو بھی کر لیتے ہیں, لیکن ہم اس کا حصہ نہیں تھے. وہ تو پھر کچھ اور نام آ رہے ہیں, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, لیکن بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی ثابت نہ کر پائی اور یہ خاصا مشکل برڈن ہے جو اپنوں نے اپنے کندھوں پر لیا ہے, تو بہرحال وہ قوم کو جواب دے ان کو ہونا چاہیے کہ آپ نے دو سال قوم کو جو ہے نا کیوں ضائع کیا.
آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, ایک تو یہ بتائیے گا کہ اوور آل جو بھی یہ مہمہ رہا ہے اور اس کے اوپر جو بھی احتجاج, دھرنے, اس کی سیاست چلی ہے, یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان کی سیاست سے بہرحال اس کا نتیجہ جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز کچھ بھی ہوتی ہیں, کیا پاکستان کے اندر الیکٹورل ریگنگ, جس کا الزام ہر الیکشن کے بعد تقریباً لگا ہے, اس کا راستہ روکنے میں مدد مل سکتی ہے؟ اور اگر پی ٹی آئی کے اگینسٹ یہ ڈیسیشن آتا ہے تو کیا وہ ایک بار پھر اندھیروں میں چلا جائے گا, یہ ساری کی ساری ایفرٹس ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, تاکہ الیکٹورل ریفارمز جو پارلیمنٹ کے اندر ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی, کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟
نہیں, وہ تو ہونی چاہیے, دیکھیں اس پر تو ہر کوئی متفق ہے. سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ پارلیمنٹ میں چونکہ جا چکے تھے, وہاں پر ایک پریشر ڈالتے, ایک کمیٹی بھی بن چکی تھی جس میں ان کے تین نامنی میں تھی, کوشش ساری یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہاں پر جا کے جو ایکٹ میں ترمیم کروائیں, رولز میں ترمیم کرائیں, ساری چیزیں ہوں سکے, لیکن بہرحال وہ نہیں ہوا. وہ ابھی بھی کمیٹی موجود ہے, وہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے, اور انفارچونیٹلی چاہے دھرنے ورنے چلنے دینے چلتے رہے, ان کو پھر بھی اپنا کام کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں کیا. ایک بات بتا دوں, یہ اپنا یہ جو کمیشن جو کچھ کہے گا, ہو سکتا ہے اس سے یہ تھوڑی سی اتنی مدد ضرور ملے کہ وہاں پر جو کاروائی ہو اور وہاں پر جو ایویڈنس آئے تو کچھ ایسے وہاں پر کمزوریاں ضرور اس سسٹم میں نظر آئے, جس کو مزید جو ہے مدد مل سکے آئندہ کے قانون میں ترمیم کرنے میں, یہ رول میں ترمیم کرنے میں.
جی بہت شکریہ جناب جسٹس طارق محمود صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. شاید انور صاحب آپ کا بھی خیر مقدم, اور ہم آپ سے معذرت بھی چاہیں گے کہ کافی دیر ہم نے آپ کو ہولڈ پہ رکھا, لیکن تھوڑا ایک اس کا لیگل اینگل تھا, ایک پولیٹیکل اینگل. لیگل اینگل ہم نے ان سے معلوم کیا ہے, آپ بھی سن رہے ہوں گے. آپ پہلے اگر آپ اسی پہ کمنٹ کرنا چاہیں کہ اٹ سیلف پولیٹیکلی, ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دو سیاسی جماعتیں جو ایک طرح سے بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں, وائلنس بھی بظاہر ایرپٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا, اب اگر وہ اس کو امیکیبلی حل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں دیر سے صحیح, تو کیا اس کا کریڈٹ جائے گا پولیٹیکل فورسز کو پاکستان کی؟
پولیٹیکل پروسیس کے حوالے سے یہ خوش آئند ہے, اس کو تو ویلکم کیا جانا چاہیے.
جی
اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی اور جو پولیٹیکل ڈائنامکس تھے, انہوں نے وہ ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں تھوڑا انسٹیٹیوشنلائزیشن میں اور ایک پروسیس جو ہے اس کو بہتر کرنے میں, دوسرا اس کا پہلو یہ ہے.
جی
تو اس حوالے سے تو یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اگلی بات جو طارق صاحب نے آخری بات کی, میں وہاں سے شروع کروں گا کہ میں بھی ایگزیکٹلی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں نہ ہو, اس کمیشن کی جو آؤٹ کم ہو
جی
وہ شاید اس طرح سے نہ ہو کہ جی کون اس میں کس کا موقف صحیح نکلا کس کا غلط نکلا. میرا خیال یہ ہے, اگرچہ یہ تھوڑا سا پری میچور ہوگا بہت ایگزیکٹلی اس کو پرڈکٹ کرنا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بہت سی اریگولیرٹیز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی,
صحیح,
چونکہ یہ ایک ہسٹوریکل پیٹرن جو ہے اس میں ایک کرونک کمپلینٹ رہی ہے. میں خود بھی اس پروسیس میں رہا ہوں ڈائریکٹلی, 6-7 الیکشن میں نے ڈائریکٹلی ان کو آپریٹ کیا ہے,
صحیح,
کسی نہ کسی لیول پہ, تو مجھے اندازہ ہے کہ ریگولیرٹیز اس میں بہت سی ہوتی ہیں, تو وہ سامنے آئیں گی. تو یہ جو اپرچونٹی ہے پروب کی ایک, وہ سب کے لیے ہے, جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, سٹیزنز ہیں, تو کوئی بھی اس پروب میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے, اس سے یقیناً پروسیجرز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے, اور یہ خوش آئند ہوگا کہ ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ جو ہے اس کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک بن گیا ہے جس میں آپ اس کو ریزالو کر سکتے ہیں.
جی ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں طارق چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, کالمسٹ ہیں, اور آج ٹیلی ویژن کے کنٹرولر نیوز ہیں. طارق چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, بڑے شارٹ نوٹس پہ ہم نے آپ کو زحمت دی ہے. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جو اتفاق ہوا جوڈیشل کمیشن کے قیام پہ, آج اس کو باقاعدہ پریزیڈنٹ صاحب نے آرڈیننس کے ذریعے پرومولگیٹ کر دیا ہے. آپ اسلام آباد کے اندر ہیں, پارلیمنٹ سے ایک مائل پہ بیٹھے ہیں, آپ کیسے اس کو اینالائز کرتے ہیں؟ پاکستان کی سیاست میں اب ٹھہراؤ آنے والا ہے, آ سکتا ہے, یا اس تحقیق کے اندر کچھ بھونچال سامنے آ سکتے ہیں؟
دیکھیے, میری توقع یہی ہے کہ اس نتیجے میں پاکستان کی سیاست میں کوئی ٹھہراؤ آئے گا اور بوچھال نہیں آنا چاہیے, کیونکہ ایک پاکستان میں ایک کنٹینشیس ایشو بنا ہوا تھا گزشتہ 6 ماہ سے, 14 اگست کے بعد سے ابھی تک, اور اس حوالے سے بہت دیر تک اور کافی دن تک جو ہے پاکستان میں ہنگامہ رہی, تکلیف رہی, یہاں جلسے جلوس ہوتے رہے, اور یوں لگتا تھا کہ شاید اس ان ہنگاموں کے نتیجے میں ایک دن ایسا آئے گا شاید کہ نظام تل پٹ ہو کر رہ جائے گا, تو وہ تو اچھی بات ہوئی کہ وہ نہیں ہوا. لیکن اب یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا اس کے حوالے سے مجھے پرسنلی کچھ ایسی کنفیوژن ہیں جس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے نتائج کے حوالے سے شکوک کا شکار اس لیے ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری بات ہوئی ہے بعض بہت جدید قسم کے قانون دانوں سے, تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن جب ہے جو ہے اس کی جو یہ رپورٹ کر سکتا ہے, یہ بتا سکتا ہے, یہ رائے دے سکتا ہے کہ الیکشن میں داغلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, یا جس طرح آپ کے دوسرے پارٹیسپینٹ کہہ رہے تھے کہ ریگولرٹی ہوئی ہے یا مس اپروپریشن ہوئی ہے یا اس میں اور اس طرح کی کوئی اس میں کوئی سکم رہ گئے ہیں. اس کی رپورٹ جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوگی, اس رپورٹ کے نتیجے میں اسمبلی جو ہے وہ نہیں جا سکتی, اس کے نتیجے میں نظام نہیں جا سکتا. البتہ یہ ضرور اس میں ہے کہ اگر اخلاقی پابندی ضرور ہوگی, فرض کر لیں یہ رپورٹ آ جاتی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو مسلم لیگ نون کی حکومت جو تھی وہ دھاندلی زیادہ الیکشن کے نتیجے میں,
یا ان کو انہوں نے دھاندلی نہیں بھی کی تو ایک منظم طریقے سے ان کو سپورٹ کیا گیا ہے,
تو ان پر اخلاقی پابندی یہ ہوگی کہ وہ پرائم منسٹر اسمبلی,
پاکستان کی پالیٹکس اتنی میچور ہوئی ہے کہ ان اخلاقی پابندیوں کا احترام کیا جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے جس میں بات صرف اخلاقیات کے اوپر بیسڈ ہو تو ان اخلاقی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا احترام ہوگا؟
دیکھیں, میں اس فریق کے بحاظ پر تو کچھ نہیں کہہ سکتا جس پر یہ ذمہ داری آئے گی. یہ تو جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے اخلاقی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں یا نہیں نبھاتے, یا پھر وہ یہ سہارا لیتے ہیں کہ قانون میرے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا. لیکن اس کا ایک اور پہلو بڑا عجیب و غریب یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے, دیکھیں الیکشن میں جو عام انتخابات ہوئے 13 مئی کو, اس کے بہت سے فریق تھے. الیکشن پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان نہیں لڑا گیا, وہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے لڑا تھا, عوامی نیشنل پارٹی نے بھی لڑا, جے یو اے نے لڑا اور بہت سی پارٹیوں لڑا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے صرف دو فریقوں کو انصاف دینے کے لیے یا کسی دوسرے کے خلاف تعدیب کے لیے؟ اب وہ لوگ جو اے این پی والے کہا کرتے تھے کہ ہمارے خلاف بھی دھاندلی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی والوں نے بھی کہا, ایم کے ایم نے بھی کہا, جے یو آئی نے بھی کہا, تو کیا ان کو اس کمیشن کا فریق بننے کی اجازت ہوگی؟ کیا وہ اپنے خلاف ہونے والی دھاندلی,
جس طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے کچھ دیر پہلے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ باقاعدہ,
یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہوگی.
آپ نے بڑا زبردست نقطہ اٹھایا ہے.
سوری میں نے آپ کی بات کر دی. اب اس میں جو قانون میں آئین کا آرٹیکل 225 ہے اس کے مطابق جو ٹربیونل بنتے ہیں, دیکھیے جو دھاندلی ہے نا وہ میرے اور آپ کے درمیان ہے. آپ نے مجھے الیکشن ہرایا اور میں آپ سے ہار گیا, تو میں آپ کے خلاف انصاف طلب کر سکتا ہوں, آپ کی دھاندلی کو کی نشاندہی کر سکتا ہوں, میں پورے الیکشن کو کوشچن نہیں کر سکتا. تو یہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے ہمارے یہاں کا انصاف فراہم کرنے کا الیکشن میں دھاندلی کے خلاف, یہ اس کے خلاف. اب دیکھنا یہ ہے کہ قانونی جو جنگ ہے وہ کہاں لڑی جاتی ہے, سپریم کورٹ میں لڑی جاتی ہے یا, چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 14 اگست کا جو لانگ مارچ شروع ہوا تھا اس سے کچھ دن پہلے ہی پرائم منسٹر آف پاکستان نے خط لکھ ڈالا تھا جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے. میں بس احترام یہ کہوں گا کہ مجھے یہ لگتا تھا اور اب بھی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے پسو پیش کیا جا رہا تھا کہ شاید اس کا جوڈیشل کمیشن بننا جو ہے اس کی شاید کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کا قانونی پہلو کس طرف جاتا ہے.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہے گا پروفیسر شاہد انور صاحب. آپ یہ بتائیے گا, طارق چودھری صاحب نے ایک نقطہ بڑا اٹھایا ہے, تقریباً تمام سیاسی جماعتیں بلکہ سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتراضات اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ مبینہ دھاندلیاں ہوئی ہیں اور اس کے یہ الیکشنز تھے. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر یہ معاملہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے, کوئی نتائج آتے ہیں, تو کیا باقی پارٹیوں کے کنسرنز بھی اس میں ایڈریس ہوں گے, یا واقعتاً صرف دو فریقوں کے معاملات ہیں اور صرف ایک صوبے کے اندر جو مبینہ دھاندلیاں ہیں انہیں کی تحقیقات پہ مبنی جو فائنڈنگز ہوں گی وہ اس کو امپیکٹ کریں گی پورے ملک کے انتخابات کو, کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ واقعتاً یہ گنجلک اور ٹیکنیکل ایشو تو سامنے آ جائے گا.
دیکھیے,
نہیں یہ طارق صاحب کی بات ٹھیک ہے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو انکلوسیو ہی ہونا چاہیے, سب کے جو کنسرنس ہیں وہ ایڈریس ہونے چاہیے. مجھے لیگل پوزیشن کے بارے میں فرینکلی نہیں پتا کہ وہ کیا پیرامیٹرز اس میں ڈیفائن ہوئے ہیں, لیکن اصولاً تو یہ بات صحیح ہے کہ ان کو بھی جو جس کے بھی کنسرنس ہیں اگر وہ کسی شہری کے بھی ہیں تو وہ بھی اس میں پروب میں اس کو انکلوسیو ہونا چاہیے اور وہ ایڈریس ہونے چاہیے. تو یہاں تک تو یہ بات صحیح ہے, لیکن طارق صاحب کی ایک بات پہ میں کامنٹ کرنا چاہوں گا
جی.
کہ میرا نہیں خیال کہ رول میکنگ یا جوڈیشل پروسیسز جو ہیں وہ پولیٹیکل جو بیسک کنسنسس میکنگ ہوتی ہے یا پولیٹیکل پروسیس کو اس طرح سے بہت زیادہ وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں یا گائیڈ کر سکتے ہیں
جی.
ہمارا تھوڑا سا وہ زیادہ اس پہ فوکس ہو گیا ہے. پرائمیسی جو ہوتی ہے وہ پالیٹکس کی ہوتی ہے. اب چونکہ پالیٹکس میں ایک اس پہ ایک موومنٹ تھی, ایک اس کے ڈائنامکس تھے, تو اس کا ایک آؤٹ کم نکلا ہے انسٹیٹیوشنلائزیشن کی ایک ٹینٹیٹیو حالت میں ہی ہو, بے شک اتنا آئیڈیل نہ بھی ہو, تو یہ ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے, لیکن ٹوٹلی اس پہ نہیں ہو سکتا اور ٹوٹلی یہ یوز لیس ایکسرسائز نہیں ہو سکتی. تو پالیٹکس اسی طرح سے ہی آگے بڑھتی ہے
جی. طارق چودھری صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ بظاہر مطلب یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, تمام لوگ اس کا خیر مقدم بھی کر رہے ہیں, آپ بھی ہمیں یہ بتائیے گا سیاسی طور پہ یہ چیز تو بڑی پازیٹیو ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں ایک جو سینسٹیو ایشو رہا ہے, جو بڑا کور ایشو رہا ہے, اس کو بہرحال پولیٹیکلی وہ حل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں اور کسی نتیجے پہ پہنچی ہیں. اب اس کے بعد مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی اس کے بعد اب اسمبلیوں میں جا سکتی ہے؟ اس کا پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی رول ہو سکتا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیے جو کور کمیٹی کا اجلاس کل ہونے والا ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا ایک جو امیڈیٹ ایک موقع آ رہا ہے پرسوں منڈے کو یمن کی صورتحال پر ایک اجلاس بلایا ہے, جوائنٹ سیشن ہے سینٹ کا پارلیمنٹ کا, تو وہ ایک ایسا موقع ہے جس کے ذریعے سے ایک پی ٹی آئی کی جو واپسی ہو سکتی ہے. ہماری جو اطلاعات یہ ہیں جو بات چیت کی ہے مختلف لوگوں سے کہ اس وقت جو ہے میجورٹی پارلیمنٹرینس کی ایم این اے جو ہیں مسلم لیگ پی ٹی آئی کے, ان کی تو خواہش یہ ہے کہ چونکہ اب جوڈیشل کمیشن بن چکا ہے اور چونکہ ایک اچھا موقع ہے اور یمن کی صورتحال ایسی ہے جس پر پی ٹی آئی کی ایک بڑی اسٹرانگ اوپینین ہے اور جو حکومت کی موجودہ جو رائے ہے اس سے بالکل ڈفرینس ہے, تو اس کو بات کرنے کے لیے بھی وہاں جانا چاہیے اور اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں واپسی ہو جانی چاہیے ان لوگوں کی تعداد پی ٹی آئی میں بہت کم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں باہر رہنا چاہیے اور اس جوڈیشل کمیشن کے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے. تو میرا اپنا جو یہ خیال ہے, اگر کہ میں کچھ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو رائے ہے اکثریت کی رائے وہ یقینی طور پر پریویل کرے گی اور کرنے چاہیے, چونکہ اب بھی اگر کچھ لوگ جو ہیں جو میجورٹی میں ہوں گے یا مائنورٹی میں ہیں پارٹی کے اندر یا کور کمیٹی میں, اگر ان کی رائے اب بھی پریویل کر جاتی ہے یا وہ اپنے رائے بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بنیادی مقصد جو ہے وہ دباؤ ڈالنا ہے اور بنیادی مقصد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جائے بغیر دباؤ ڈالنا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کل کا دن بڑا کریٹیکل ہے, موقع ایسا ہے یہ یمن والا معاملہ اس کو اس کی جس طرح کہا اس دن کہ اس گائے کی دم کو پکڑ کر اگر پارلیمنٹ میں چلے جائیں تو میرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا موقع ہے اور ایک تاریخی اور قومی موقع ہے, ایک ایسا موقع ہے, ایک ایسا فیصلہ کرنے والی ہے قوم جس کے ساتھ ہمارے قوم پر بڑے اچھے اور برے دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں.
جی آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ٹرمینالوجی تھی
اور فیصلہ سازی میں کردار ادا کرنا چاہیے,
آپ نے فضل الرحمان صاحب کی ٹرمینالوجی اس کو ریپروڈیوس کیا, آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ رہے طارق چودھری صاحب, اور شاید انور صاحب آپ اس کو بالکل سم اپ کیجیے گا اس سیگمنٹ کو, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو واقعی وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے ہے؟
بالکل جانا چاہیے, بلکہ میرے خیال میں تو تھوڑا سا پی ٹی آئی کو جب شروع کیا تھا انہوں نے جو اسٹریٹجی تھی میری ذاتی رائے میں وہ اس حوالے سے ٹھیک نہیں تھی, اگرچہ موبلائزیشن کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں, ایکسٹریم سٹیپس پہ سٹارٹ میں نہیں جانا چاہیے اور اب ان کو بالکل واپس جانا چاہیے.
جی بہت شکریہ آپ کا شاہد انور صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. طارق چودھری صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایران کے جوہری پروگرام پر ہونے والے ایک ابتدائی معاہدے پہ, اس کے فریم ورک پہ ہونے والے اتفاق پہ ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے ایران کے جوہری پروگرام پر۔ گزشتہ روز آخراً تقریباً 8 دن کی مسلسل مذاکرات کے بعد، اور اس سے پہلے مہینوں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مہینوں کی مسلسل ڈپلومیسی اور برسوں کے تنازعوں کے بعد، ایران کے جوہری معاملے پر معاہدے کا جو ابتدائی فریم ورک ہے اس پہ اتفاق پایا گیا تہران کے درمیان اور بین الاقوامی طاقتوں کے درمیان۔ اس کو بہت سراہا جا رہا ہے، صدر باراک اوباما اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اصولی سفارتکاری، اس کی یہ کامیابی ہے، اس کی وجہ سے یہ کچھ ممکن ہو پایا ہے۔ ایران کے صدر وہ بھی اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور ان توقعات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب ایران کے اوپر سے پابندیاں جو ہیں وہ ہٹ جانی چاہیے، یہ ہٹ جائیں گی اور ایران کے اندر ایک نیا دور شروع ہوگا۔ ایک تو وہ انٹیگریٹ کرے گا اور اس کے اندر پھر مالی اور اقتصادی خوشحالی آ سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر خطرات، خدشات اور تنقید بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اسرائیل جو کہ ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے، امریکہ کے ایک اہم اتحادی ہے، اس کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو وہ ایک بار پھر یہ باور کرا رہے ہیں کہ یہ جو سمجھوتا ہوا ہے یہ اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے، اور اس سمجھوتے میں اس بات کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تھا کہ اسرائیل کے وجود کے حق کو تسلیم کیا جاتا، اس کی توثیق کی جاتی۔ یہ پیش رفت ہے، اس پہ ہم انالیسز لیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب طفیل احمد صاحب نے، واشنگٹن بیسڈ انالسٹ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب، ممتاز اسٹریٹجک انالسٹ ہیں، پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ طفیل احمد صاحب، پریزیڈنٹ باراک اوباما کا آپٹیمزم ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی بھی وہ اس کو قرار دے رہی ہیں، آپ کے خیال میں واقعتاً کیا اس سے اب دنیا محفوظ ہو جاتی ہے، امریکہ کی سیکیورٹی وہ پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے؟ آپ نے اس کو کیسے انالائز کیا ہے؟
میرا خیال ہے کہ اوباما جو ہے وہ ہمیشہ سے، جب سے برسر اقتدار آئے ہیں، جب سے اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں، اور جو مسائل ہیں اسرائیل کے ساتھ ان کا کوئی سمجھوتا ہو جائے، لیکن اس سلسلے میں جو بھی ہوا آپ نے سارا دیکھ لیا ہے۔ لیکن اوباما اس میں بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے، اور ہمیں مسائل کو بات چیت کر کے اس کو حل کرنا ہے، اور اسی کو انہوں نے یعنی کہ پرسو کیا، اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایران اور امریکہ دونوں اس بات کو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور یہ ایگریمنٹ انشاءاللہ جو اسرائیل کی پروٹیکشن ہے وہ گارنٹیڈ ہوگی، اور ایران کی جو نیوکلیئر ایمبیشن ہے وہ کم از کم 15 سال کے لیے رک گئی ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور میرا خیال ہے کہ اس درمیان میں ان کے تعلقات آپس میں امریکہ اور ایران کے اور بہتر ہوں گے، اور تعلقات بہتر ہونے سے اور مسائل کی کو حل کرنے میں آسانی ہوگی۔
جی ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، اگر ہم ایک بڑی مجموعی پکچر پہ نظر دوڑائیں، صدر باراک اوباما، ان کی بڑی ایک اگریسو ڈپلومیسی رہی ہے مشرق وسطی کے مسئلے کے حل کے لیے، یعنی اسرائیل فلسطین تنازعہ جو ہے اس کے حل کے لیے، اور پھر ایران ڈپلومیسی جو تھی ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں۔ یہاں تو انہیں ابتدائی یہ سائنز ملتے ہیں، اور بڑے واضح سائنز ہیں کہ ان کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کو سفارتی طور پہ وہ اپنی انتظامیہ کی کامیابی کا پرچار بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا کریڈٹ ملک کو دے رہے ہیں۔ دوسری طرف مشرق وسطی کا جو ایشو تھا، وہاں پہ ہمیں پریزیڈنٹ باراک اوباما بڑے پیسمسٹ بھی ساؤنڈ ہوئے، انہوں نے کہا کہ دو ریاستی حل کی جو کوششیں تھیں، اب دو ریاستی حل اس کا سامنے آنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ وہاں پہ اسرائیل کے اندر نیتن یاہو نے جن بنیادوں پہ اپنی الیکشن کیمپین چلائی اور ان کی کامیابی ہوئی، تو لگتے ہیں کہ اب آئندہ کئی برسوں تک میں اس کا حل نہیں دیکھتا۔ تو بڑی جو شٹل ڈپلومیسی رہی، اگریسو ڈپلومیسی رہی، وہاں پہ وہ کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا ایران کے معاملے پہ ہونے والی کامیابی پولیٹیکلی ان کو مائلیج دے سکتی ہے، ان کو، ان کی جماعت کو آئندہ پریزیڈنشل الیکشن میں، اور ان کے اپنے کریڈٹ پہ اور ان کی اپنی لیگیسی میں کیا کچھ نقوش چھوڑ کے جا سکتی ہے؟
بالکل، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ون ون سچویشن ہے، صدر اوباما کے لیے بھی اور ایرانی لیڈرشپ کے لیے بھی اور اس خطے کے لیے بھی، چونکہ بہت سے معاملات میں جس طرح خطہ ڈیسٹیبلائز ہوا، اور ابھی بھی سیریا کی سول وار ہو رہی ہے، عراق میں شورش ہے، افغانستان کا مسئلہ حل ہونا ہے، تو اس میں ایران اور امریکہ کی جو کوآرڈینیشن ہے وہ بہت ضروری ہے اگر ان علاقوں میں، ان ملکوں میں، ممالک میں امن آنا ہے اور وہاں پہ اسٹیبلٹی آنی ہے، اور وہ اسٹیبلٹی एक वजह बनेगी बाकी रीजन में भी स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो इसलिए म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं दोनों के, और ईरान का भी ये इंटरेस्ट था क्योंकि उन्होंने तहैया कर लिया था, जो वो बार बार कह रहे थे कि हम नहीं समझते कि एटॉमिक बॉम्ब बना के हम अपनी कुव्वत में इजाफा कर सकते हैं, इसलिए कि हमारे सामने दुनिया में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, रूस की मिसाल सोवियत यूनियन की मौजूद है और दूसरे ममालिक की भी, कि न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो ये रियलाइजेशन उनमें भी थी, लेकिन यहाँ पे फुकदान था सिर्फ ट्रस्ट का, तो वो ट्रस्ट का के फुकदान को पूरा करने के लिए ये हमने देखा कितनी लंबी बातचीत हुई, बड़े मुश्किल ये था एग्रीमेंट होना, लेकिन इससे ये सबक मिला पूरी दुनिया को कि आप मुश्किल से मुश्किल मसला भी है वो निगोशिएशंस के लिए जरिए हल कर सकते हैं अगर आप में विल है, अगर आप चाहते हैं। और उसमें सिर्फ एक मुल्क तो नहीं था अमेरिका, उसमें यूरोपीय यूनियन भी थी, चाइना भी था, रूस भी था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, तो इन सारों ने ये मिलके एक बड़ी मुश्किल वो किया है जो कि बहुत ही खुश आएंगे। अब जरा बात करते हैं, आपने इसराइल की बात की,
ठीक है,
क्योंकि इसराइल का जो मसला है वो इसराइल की अपनी हद धर्मी है, क्योंकि ऑस्लो अवार्ड में 93 में जब ये फैसला हो गया था कि दो स्टेट सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे और उसमें हम पेशरफ करेंगे, तो फिर जब नतन्याहू की और जितना रबीन उनके वजीर आजम को मारा भी गया इसीलिए कि वो सुलह क्यों करना चाह रहे हैं फिलिस्तीन के साथ, तो जब से ये कटर जमात लकूत पार्टी आई है नतन्याहू के उसमें, तो उन्होंने देखिए इन्होंने किस तरह किया, ये किस तरह सेबोटेज किया, एक्चुअली इन्होंने बेशुमार सेटलमेंट्स बनानी शुरू कर दी। अब जिस इलाके पर फिलिस्तीनी आइंदा की रियासत बननी है उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया उनकी जमीनों पर, वहां पर दीवार बना दी 500 किलोमीटर लंबी, यानी अपार्थाइड, वो अपार्थाइड जो कि साउथ अफ्रीका में भी नहीं था। अब साउथ अफ्रीका के भी लोग जब आते थे एलिगेशन वो हैरान होते थे कि ये तो हमारे यहाँ भी नहीं था जितना भी ये नतन्याहू कर रहा है, यानी कि उनको बिल्कुल
लेकिन मुझे जरा काइंडली अलाउ कीजिएगा कि मैं वापस से
तो ये मतलब सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे थे। अब उसमें सदर ओबामा या दूसरे ममालिक क्या कर सकते हैं जब तक इसराइल की अपनी विल ना हो कि वो सुलह चाहते हैं।
जी ये तो खैर इसराइल पैलेस्टीनियन का हो गया, तो फैल साहब ये बताइएगा इसराइल के अपने कंसर्न्स हैं, प्रेसिडेंट बराक ओबामा की रिपोर्टली टेलीफोन पे बात भी हुई है इसराइली प्राइम मिनिस्टर के साथ, और इसराइल का जो ये कहना है कि अगर ये डील होने जा रही है तो इसराइल के हक जो है कि अपने वजूद को वो कायम रखे इसकी तौसीह को, वो उनका इशारा ये था तेहरान जो धमकियां देता था कि इसराइल के वजूद को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो बज़ाहिर तो उसके अंदर एक बैलेंस नज़र आता है कि क्या ईरान जब वो न्यूक्लियर के ऊपर एग्रीमेंट करने जा रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या इसराइल का वजूद मुसलमा हो जाता है या उसके हक के डिनाइल का जो एक नारा था वो ख़त्म हो जाता है, या वाकईतन ऐसी कोई अश्योरिटी या इसकी कोई तौसीक होनी चाहिए आपके ख्याल में? अमरीका के सामने उसकी दिफाई ज़रूरियात का ख्याल हमेशा बड़ा मुकदम होता है इसराइल का।
नहीं, मगर इसराइल हैज कम टू स्टे, इसराइल का वजूद मौजूद है, और ईरान के कहने न कहने से कि उसे ख़त्म कर दिया जाए, वो ये कर दिया जाए, ये सब इस किस्म के बयानात लोग देते रहते हैं, ये मुश्किल बयानात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका और ईरान के जो नए जो ये एग्रीमेंट हुए हैं इससे मेरा ख्याल है फिजा बेहतर होगी ईरान की तरफ से भी अमरीका की तरफ से, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही ईरान का ये मसला इख्तिताम को पहुंच जाएगा तो ओबामा फलस्तीनी मसले को जरूर टेकअप करेंगे और डिस्कस करेंगे, और चूंकि मुल्क में अमेरिका के अंदर भी एक नई लहर आ रही है जिसमें इस बात का यानी इसको रियलाइज किया जा रहा है कि फलस्तीनियों के साथ बड़ी नाइंसाफी है, यूरोप में और अमेरिका में दोनों में ये एक इत्तेफाक मेरा ख्याल बढ़ना शुरू होगा और इससे ओबामा के हाथ मजबूत होंगे और ओबामा ज्यादा एग्रेसिवली इसको परसू करने की कोशिश करेगा, कामयाब हुआ कि नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको ये हैंडल जरूर करेगा।
जी फारूक हसन साहब, इसको समअप कीजिएगा, आपके ख्याल में ये जो एग्रीमेंट है अब जून तक अगर से बहुत मराहल हैं उसके अंदर और बड़े अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, और सदर बराक ओबामा को यकीन दहानी भी नहीं करा रहे, बड़े खुश हैं अपनी इस अचीवमेंट पर, लेकिन वो कहते हैं कि जाहिर है इसका तयन ये होगा कि जून में क्या अल्टीमेट डिसीजन होता है। आप ये बताइएगा कि अगर हम ये अज्यूम करें कि जून के अंदर भी इस पर एक सॉलिड डील हो जाती है तो क्या ये चीज़ इनक्रेज करेगी नॉर्थ उसको नॉर्थ कोरिया को भी कि वो ऐसे किसी मुआहदे का हिस्सा बने या अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई इनिशिएटिव ले?
ये सबके लिए मैसेज होगा, सबके लिए यही मैसेज होगा कि जो इस किस्म के मुश्किल मामलात होते हैं या आपके शिकायत भी होते हैं मुख्तलिफ मौजूआत पे, लेकिन अगर वो आप बातचीत की मेज पे बैठे हैं तो वो हल हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि नॉर्थ कोरिया के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? अगर तो उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने एक गैरिजन स्टेट ही बनना है और सिक्योरिटी स्टेट ही बनना है और हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करनी, तो फिर तो वो ईरान का मॉडल फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन वो ममालिक जो ये चाहते हैं कि उनके उनका मुल्क तरक्की करे और उनके अवाम को फायदा हो और वो इकोनॉमिकली अपना आगे बढ़े, तो वो उन मुल्कों के लिए जरूर ये मैसेज होगा कि बातचीत के जरिए आप, क्योंकि असल पावर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। आप इकोनॉमिकली जितने मजबूत होंगे तो वो उसके आगे न्यूक्लियर हथियार कोई चीज नहीं है और न्यूक्लियर पावर कोई चीज नहीं है। तो ये अगर कैलकुलेशन है जिन ममालिक की, उनको बिल्कुल इंसेंटिव मिलेगा और उनको एक क्लू मिलेगा कि आप इस बातचीत के जरिए अपने जो न्यूक्लियर रिलेटेड मसाइल हैं या इस किस्म के और सिक्योरिटी रिलेटेड मसाइल हैं वो आप हल कर सकते हैं विद अ लार्जर गोल कि आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है और वहां पे अपनी हैसियत मनवानी है।
जी बहुत शुक्रिया फारूक असनाद साहब, आपने ज्वाइन किया। तो फैल अहमद साहब आपके भी हम ममनून हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सामने एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्टूडियो में आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जिनको अक्सर हम सिर्फ टेलीफोन लाइन पे ही लिया करते थे, आज ट्रैवल करके आए हैं काफी दूर से, उनका तारुफ हम आपके साथ कराएंगे एक ब्रेक के बाद।
आवाज दोस्त, यह उन्वान प्रोग्रामों के उस सिलसिले का जो वॉइस ऑफ अमेरिका अपने सुनने वालों की प्रोग्रामों में ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए तश्कील दे रहा है। आपकी जिंदगी की और आसपास रहने वालों की कहानियाँ, आपके खत, आपके सवाल, आपकी ईमेल्स, अपनी कम्युनिटी के लिए आपकी और दूसरों की कोशिशें और आर्ट्स में आपकी दिलचस्पी, ये सब हमारे प्रोग्रामों का हिस्सा होंगी।
हमारा टोल फ्री नंबर प्रोग्रामों में आपकी शिरकत यकीनी बनाने के लिए है, लेकिन अगर आपकी उंगलियां नंबर मिलाते मिलाते थक गई हों तो मायूस ना हो। अपने सवाल और तबसरे अपने फोन नंबर और पते के साथ हमें डाक से या ईमेल के जरिए भेज दें ताकि हम खुद आपको फोन कर सकें।
पता है urdu.feedback@voanews.com। तफसील के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है urduvoa.com।
माइक्रोफोन के दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने, हमारे साथ साथ।
जी सामिन, प्रोग्राम इन द न्यूज़ में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है नीलोफर मुगल, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक एक्सक्लूसिव वन ऑन वन इंटरव्यू करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कामरान बुखारी, वाइस प्रेसिडेंट मिडिल ईस्ट एनालिसिस स्ट्रैटफोर्ड, और इसके साथ साथ एक बुक पॉलिटिकल इस्लाम, उसको उन्होंने को आथर किया है, और बहुत सारे मौजूदात हैं जिन पे हम उनसे अक्सर बात करते हैं, लेकिन आज वन ऑन वन बात करने का स्टूडियो में उसका एक तरह से लुत्फ ही डिफरेंट है और एक इम्प्रेशन भी डिफरेंट आता है। कामरान बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया और खैर मकदम।
शुक्रिया सर।
आप टोरंटो से तशरीफ लाएं, आप हमें ये बताइएगा, बहुत सारे मौजूदात हमने आपके लिए बेसिकली डिज़ाइन किए थे कि जिन पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट तो अमूमन यही होता है कि टॉप स्टोरीज ऑफ द डे, लेकिन आपकी जो अपनी स्पेशलिटी है उसके रेफरेंस से भी कुछ सवाल आते होंगे आपसे के साथ। हम अगर शुरू कर लें ईरान के साथ जो माहदा, उसके फ्रेमवर्क पे इत्तेफाक पाया है जून तक, अगरचे बहुत अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, अपहीवल्स आ सकते हैं, प्रेसिडेंट बाराक ओबामा मेंशन कर चुके हैं कि बड़ा मुश्किल रास्ता है, लेकिन इसको तय करना है। तो आपका आपकी अपनी अब एनालिसिस और तवक्कुआत हैं क्या, क्या वाकईतन दुनिया ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से मुतालिक जो खतरात या खदशात थे उनको वो सेटल डाउन करने जा रही है?
देखें, अगर यहाँ तक ये लोग चल कर आए हैं ना, जो हमें मुआहदा मिला है जिसको हम फ्रेमवर्क अग्रीमेंट कहते हैं, तो उसके तहत जो है उससे तो ये नज़र आता है कि ये अब हम किसी न किसी सूरत में, अब उसकी क्या हद व खाल होगा, क्या शक्ल व सूरत होगी, वो अभी तय होना बाकी है। लेकिन एक हम एक मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, और बड़ा ज़रूरी है कि हम जो न्यूक्लियर इशू है उसको ज़्यादा उजागर ना करें, क्योंकि ये खाली न्यूक्लियर इशू नहीं है।
सही। हम क्या सोचें ईरान इस डील के बाद, पहले तो हम ये अज्यूम करें कि डील हो जाती है, क्या उसको वो स्केल बैक कर रहा है, अपने पूरे प्रोग्राम को वो रोल बैक कर रहा है, या वो इसके साथ रहेगा मगर आम आदमी के समझने के लिए कि वो सिर्फ जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, उसके जो वो पीसफुल पर्पजेज हैं जिसका वो प्रचार करता है उसके लिए उसके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद रहेगी?
जी, नंबर दो और नंबर तीन जो आपने ऑप्शंस बताई हैं, ये اس کا کچھ ملی جلی جو ہے نا صورتحال ہے. ایک تو یہ ہے کہ پروگرام بالکل کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ تو بات بہت پہلے سے طے تھی, بلکہ امریکہ کو اس پہ آمادہ کرنے کے لیے بڑا وقت لگا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کنسیشنز کا تعلق ہے, کیپس کا تعلق ہے, لمیٹیشنز کا تعلق ہے, وہ ایران نے تسلیم کر لی, کیونکہ ایران چاہتا ہے, ایران کے سامنے اور بڑے اہم مسائل ہیں. یہ نیوکلیئر ایشو طے ہوگا, اس کے بعد ان کی جو یہ جو موجودہ ریجیم ہے اس کو ریکگنیشن ملے گی, اس ریجیم کو پھر جو ہے اس کا جو سفیر آف انفلوئنس ہے ایران کا, جو اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے, وہ بھی اس کو وہ انٹرنیشنل طور پہ ریکگنیشن ملے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران انٹرنیشنلی ریہیبلیٹیٹ ہو رہا ہے اور سینکشنز ختم ہو رہے ہیں.
اگزیکٹلی, اور پریزیڈنٹ روحانی نے آج اپنے لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ میں بہت خوش ہوں, بڑا ویلکم کیا انہوں نے, اور یہی بنیاد دی کہ ایک تو ایران انٹیگریٹ کرے گا دنیا کے ساتھ, سینکشنز کم ہوں گی تو معاشی طور پہ بھی وہ اپنے آپ کو بہتر جگہ پہ لے جا سکے گا. ہمیں یہ بتائیے گا, اسرائیل اس کا دفاع, صدر باراک اوباما نے اس کو جب اناؤنس کیا کہ یہ ایک فریم ورک طے پانے والا ہے, تو اس میں بھی ایک دفعہ پھر انہوں نے ری انڈورس کیا کہ اس کی جو سلامتی ہے, سیکیورٹی ہے, وہ ہمارے فارن پالیسی کے پرائم ایجنڈے کے اندر وہ شامل ہیں. اسرائیل نے آج بھی اپنے کنسرن شامل کیے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ہمارے جو وجود کی کو تسلیم کیے جانے کی توثیق اس معاہدے کے اندر ہونی چاہیے ہے, اور اس کا یہ کہنا ہے اسرائیل کا بڑا واضح کہ یہ آپ بھی یہ جو ایمن معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو ایران کا جوہری پروگرام جس نوعیت کا بھی جس سطح پہ بھی ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے, اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟
دیکھیں, اسرائیل جو ہے اور امریکہ کے جو مفادات ہیں اس میں بہت زیادہ تضاد ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اس خطے میں رہتا ہے, امریکہ وہاں رہتا نہیں ہے. پھر اسرائیل کے ساتھ جو ہے ان کی ایک شیڈو پراکسی ڈائریکٹ وار, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو, وہ چل رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا باقی ہے سب کے لیے, امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے, ایران کے لیے, کہ امریکہ ایران سے روابط کس طرح بڑھاتا ہے, ایران کو انٹرنیشنلی نارملائز کس طرح کیا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے, ان کا بھی تحفظ کیا جائے. یہ بیلنسنگ ایکٹ بہت اہم ہوگا.
صحیح. اچھا, یہ بتائیے گا کہ عموماً جب ایک معاملہ ہے نیوکلیئر انرجی کا یا نیوکلیئر ویپر بنانے کا, سوری, تو دو دنیا کی طاقتیں, ایران ظاہر ایک ملک میں کہنا چاہوں گا جس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے, اور نارتھ کوریا, ان کے حوالے سے اکثر خبریں آتی رہی ہیں اور کنسرنز ہیں پوری دنیا کو. اب ایران تو کسی نہ کسی سطح پہ وہ انگیج بھی کر رہا ہے اور باؤنڈ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیا یہ چیز آپ کو لگتا ہے کہ کسی لیول پہ جا کے نارتھ کوریا کو بھی مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اس پیٹرن کو اڈاپٹ کرے؟
جی, بڑا اچھا سوال ہے. اس کا امپیکٹ ضرور پڑے گا پیونگ یانگ پہ, نارتھ کوریا پہ بالکل پڑے گا, لیکن ڈی پی آر کے جو ہے آلریڈی نیوکلیئر روبیکان کراس کر چکا ہے.
صحیح,
ڈی پی آر کے پاس ہتھیار ہے, ڈیولپل اپنا ڈیلیوریبل ویپن شاید نہ ہو, اتنا سوفسٹیکیٹڈ نہ ہو, لیکن انہوں نے نہ صرف انریچمنٹ کو بام گریڈ تک, اپنا یورینیم کو انریچ کیا ہے بام گریڈ تک, انہوں نے ہتھیار بنا کے ٹیسٹ بھی کیا ہے.
صحیح,
ایران ابھی اس لیول پہ نہیں,
ان کا سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے. لائک اگر ہم پاکستان اور انڈیا کی بات کریں, یعنی
پاکستان ایک اور لیول پر,
یعنی ٹیسٹ کرنے کے بعد تو پھر دنیا کو اور طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کرنا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اس ملیٹنسی پہ جو اس وقت ہمیں صومالیہ میں نظر آ رہی ہے, جو ہمیں کینیا میں نظر آ رہی ہے, جو ہمیں یمن میں نظر آ رہی ہے, اور پاکستان, افغانستان, عراق اس سے بھی وہ آزاد نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صومالیہ کے اندر بہت بڑا جانی نقصان ہوا, کینیا کے اندر, معافی چاہتا ہوں, ایک یونیورسٹی کو اٹیک کیا, بڑی سملیرٹیز ہیں پشاور کے سانحے کے ساتھ. اس کا ہم آپ سے انالیسز لیتے ہیں ایک بریک کے بعد.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO Box number 5437 ya 5437 Nayi Delhi 110011 Bharat.
To intezar rahega aapki kahaniyon ka.
Mazid tafseelat ke liye urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر نیلوفر مغل, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے مختلف ایشوز پہ, خاص طور پہ ملیٹنسی, اور جس ملیٹنسی اور اس کے جواب میں ہمیں ایک باقاعدہ لیجیٹمیٹ فورسز کی جانب سے اتحاد اور کوئلیشن بنتا ہوا نظر آتا ہے اور وہاں پہ اسٹرائک کیا جا رہا ہے، وہ ہے یمن کی صورتحال پہ ہوتی باغیوں کی، اس پہ ہم پہلے بات کریں گے اور پھر اس کے بعد مجموعی طور پہ جس عسکریت پسندی کا سامنا ہے اور خاص طور پہ بہت سارے مسلمان ممالک کو اور مسلمان جنگجو گروپ اس کے پیچھے ہیں، اس کے پیچھے ان کی فلاسفی ہے کیا اور وہ کن ایشوز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کن ایریاز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان کے پاس ایندھن جو ہے انسانی ایک طرح سے جانوں کا اور طاقت کا وہ انہیں میسر رہتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ کامران بخاری صاحب، پہلے اگر ہم یمن کی صورتحال کا جائزہ لیں، ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہے، آپ ٹریول میں ہوں گے، رشیا نے آج سلامتی کونسل میں باقاعدہ اس کا ایک ہنگامی اجلاس بلوایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انسانی بنیادوں پہ اس کا جائزہ لیں اور اس کو رکوایا جائے، جو سعودی عربیہ کی قیادت میں وہاں پہ بمبنگ ہو رہی ہے، اسٹرائک کیا جا رہا ہے، تو اس کو رکوایا جانا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یو این اس فورم پہ کوئی ایکٹیو رول پلے کر سکتی ہے؟
دیکھیں، یو این فورم تو ضرور بنے گا، لیکن یہ ہے کہ کس حد تک جو یہ بمباری روکی جائے گی، میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے اس میں ہم کوئی زیادہ پیش رفت دیکھیں گے، کیونکہ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ لوجسٹیکل اور انٹیلیجنس لیول پہ جو سیٹلائٹ جو امیجری ہے اور ٹیلیمیٹری ہے اس لیول پہ سعودی عرب کا ساتھ دے رہا ہے، تو جب ایسی صورتحال ہو تو پھر بمباری کا اس طریقے سے رکوانا اس فورم کے تھرو مشکل ہوتا ہے، گو کہ یہ بڑی بات ہے کہ رشیا نے کام کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا مہم ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ اس انٹیٹی کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے جو کہ جہادیوں کے خلاف لڑتی ہے۔
صحیح.
اب امریکہ اور جتنے لوگ ٹیررزم سے جو ہے مطلب متاثر جو ہے اور جو خوفزدہ ممالک ہیں یا جن کا یہ انٹرسٹ ہے کہ ٹیررزم کو روکا جائے، اور خاص طور پہ جو صومالیہ کے جو الشباب نے کینیا میں کیا ہے اور جو سمندر پار ہے، مطلب بالکل وہ گلف آف ایڈن کے اس طرف ہے، ہارن آف افریقہ میں اسی خطے کے اندر ہے۔
صحیح.
تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ اب جو ہے نا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ کو آیا حوثیوں کو حکومت سے نکالنا ہے
جی.
یا پھر یہ ہے کہ آپ کو القاعدہ ان دی عربین پیننسلا، داعش، الشباب جیسے جو ہے نا جو اپنا عناصر ہیں ان سے ہم جو ہے نا نمٹنا ہے۔
تو آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں آپس میں کوریلیٹ کرتی ہیں؟ بتائیں، پاکستان پہ ہم کوئکلی جائیں گے، میں کوئی ایسی اسپیکولیشن بھی نہیں جاتا کیونکہ پاکستان کی اپنی سینسٹیوٹیز ہیں کہ پاکستان کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، اگرچہ 6 اپریل کو ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے، پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا ہے وہ، کیونکہ ایک کبھی کبھی لگتا ہے کہ تھوڑا اوور کرٹیسزم بھی ہو جاتا ہے، ایک طرف لیجیٹمیٹ فورسز ہیں، کوئلیشن ہے، پتہ نہیں وہ اس کے مفادات کو کتنا سرو کرتے ہیں یا نہیں، اور دوسری طرف ہوتی فورسز ہیں جو کہ بہرحال باغی ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا ہوگا کہ وہ کدھر جائے؟
پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے اپنا ہوا کس طرف رخ کیا ہوا ہے، پاکستان کی قیادت کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ حالات نہیں رہے کہ دیکھیں امریکہ نے بھی بالکل جو جھکاؤ سعودی عرب اور جی سی سی ممالک کے ساتھ تھا اس کو کم کیا ہے، اور اگر امریکہ جیسی طاقت یہ کام کر رہی ہے عالمی سطح پر، ہم ایران کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے، ایران کو ریبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اب وہ ٹرین مس نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی توازن لانا ہے اپنے ریلیشن شپ میں، ایران کے ساتھ ہمارا لمبا بارڈر ہے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو جیو سیکٹیرین سنی شیعہ جو جنگ ہے خطے کے اندر ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟
لیکن
ہم آلریڈی بہت جلے ہیں،
ہم ایران کا جب ہم ہوتی باغیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم ایران کا تصور بھی ذہن میں کیوں آتا ہے؟ بلا بڑا بنیادی سوال،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا وہاں پہ اثر رسوخ ہے، گو کے ہوتی باغی جو ہیں نہ تو اتنا عشری شیعہ ہیں، وہ زیدی ہیں جو کہ مذہبی طور پہ سنیوں کے زیادہ قریب ہیں، دوسری بات یہ کہ حزب اللہ میں اور جو انصار اللہ ان کا گروپ ہے اس میں بڑا فرق ہے، انصار اللہ اور ہوتیز جو ہیں وہ اس طریقے سے ایران کے پراکسیز نہیں ہیں جس طریقے سے عراقی شیعہ گروپ یا اسد رجیم یا حزب اللہ ہے، تو لیکن پھر بھی وہ آتا ہے ذکر، لیکن بات ساری اتنی ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے، اب ہماری قیادت کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو 5 سال بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔
صحیح، تو اس پہ اچھا یہ بتائیں کہ اگر لیٹس سے کہ ابھی تو ایریل سٹرائکس جا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کیا بوٹس آن گراؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں سعودی لیڈ کوئلیشن کے وہاں پہ یمن کے اندر؟ اور دوسرا آپ نے بھی ذکر کیا تھا، بہت سارے اور لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اسے بالکل نگیٹ بھی کرتے ہیں کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہاں داعش یا اسلامک اسٹیٹ جیسی فورسز جو ہیں وہ اپنی جگہ بنا سکیں یمن کے اندر، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ یہ جو مارکا اگر رہے گا تو اس کے نتیجے میں وہ فورسز اپنے آپ کو امپاور کر سکتے؟
دیکھیں ہم نے سیریا میں دیکھا ہے، عراق میں دیکھا ہے، لبنان میں دیکھ رہے ہیں، تو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ جو یہ ایک ایسی وکٹ ہے جس کو اگر کرکٹ کی اصطلاح لی جائے، یہ ایسی ٹرف ہے کہ جس کے اوپر جو ہے جہادی سب سے زیادہ فعال نظر آتے ہیں، جہاں پہ بھی شیعہ سنی فسادات ہوں گے وہاں پر جو سنی سائیڈ ہے وہ شیعوں سے لڑنے کے لیے ان لوگوں کو لے کے آتی ہے کہ جن کا جو ذہن طور پہ شیعوں کے بہت سخت خلاف ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں سلفی جہادی مینٹالٹی کے، جو ہے ایسے جو بیٹل فیلڈ کے اندر، ایسے بیٹل اسپیس کے اندر القاعدہ داعش جیسی قوتیں ابھر کے سامنے آتی ہیں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یمن جو ہے یہ ایک ایسا پلے گراؤنڈ بن رہا ہے.
کامران, ہمارے پاس آخری 2-3 منٹ ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایک ملٹنسی ہمیں تقریباً مسلم دنیا کے اندر وہ نظر آتی ہے, خواہ وہ اب اس وقت یمن ہو, خواہ وہ اس کے ساتھ ساتھ صومالیہ ہو, کینیا ہو, پاکستان, عراق, افغانستان, ان ملکوں کے اندر مختلف ملٹنٹ گروپس وہ بظاہر مذہب کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اپنی بک جس میں آپ نے لمبی چوڑی تحقیق بھی کی ہے یقیناً پولیٹیکل اسلام, اس کے پس منظر میں ہمیں بتائیں کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جن کو یہ گروپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور کیا ریزنز ہیں کہ یوتھ کا ایک حصہ, خاطر خواہ حصہ, ان کی طرف مائل بھی ہو جاتا ہے.
اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو چیدہ چیدہ جو فیکٹرز ہیں, وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے سیاسی انتشار ہے, ہمارے ہاں اقتصادی انتشار ہے, ہیوز اور ہیو ناٹس کا جو گیپ ہے وہ بہت بڑا ہے, ہمارے ہاں کرپشن ہے, اور ہمارے ہاں جو ہے جو ایک ماڈرن پولیٹیکل اکنامک ویو جو ہے وہ گھر نہیں پایا گیا. تو ایسے ماحول کے اندر پھر اسی طرح کے عناصر ہیں جو, اور پھر وہ جو سوال ہے کہ مذہب کا سیاست سے کیا جوڑ ہے, اس سوال کا ہم مؤثر طور پہ بحیثیت مسلمان جواب نہیں دے پائے. بہت سارے,
کس کی ذمہ داری, فیلئر کس کی ہے, سکالرز کی ہے, گورنمنٹس
کی ہے, کس کی ہے, ہم سب کی ہے, اس میں ہم سب شامل ہیں, اور یہ آج کی نہیں ہے, یہ کئی, یہ جو ہم خمیازہ اس وقت بھگت رہے ہیں یہ کل کا بیج نہیں بویا ہوا, یہ صدیوں کا ایک جو ہے
ہسٹوریکل پروسیس. سجیسٹ کرتے ہیں آپ کو ریاستوں کو سیکولر, سیکولر سے اگین مراد کوئی لادین نہیں ہے, مطلب کہ اس کے نظام میں, اس کے کانسٹیٹیوشنز میں, اس کے آئین اور قوانین میں مذہب کی بنیاد پہ جو امتیاز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. یہ سر کیا سولوشن, کیا
سولوشن؟ جمہوریت ہے, سولوشن صرف جمہوریت ہے کہ جہاں پر عوام جو ہے ایک لیجیٹیمیٹلی اپنے جو حکمران ان کو چوز کر سکیں. اب وہ مذہبی جو زیادہ طور پہ مذہبی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ظاہر ہے اپنے جیسے لوگوں کو لائیں گے, وہ جو لوگ ہیں جو ذرا اپنے آپ کو اتنا مذہبی نہیں سمجھتے, اگر کوئی ایسی اصطلاح ہے بھی کہ اتنا مذہبی کا جو لفظ ہے, میں جو ہوں اس کو بڑے ریزرویشن کے ساتھ یوز کر رہا ہوں, تو وہ اپنی مرضی کے لوگ لائیں گے, لیکن یہ کہ اصل میں کنسنسس ہوگا. ڈیموکریسی کے علاوہ مسلمان دنیا کے پاس کوئی اور سولوشن نہیں.
لیکن کامران, ان تمام ریاستوں میں بظاہر سوائے پاکستان کے میں کہوں گا کہ وہ غالب ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے ان ملٹنٹ گروپس کا, تو جن کا مقصد ہی جمہوریت کے اگینسٹ جانا ہے, وہ جمہوریت پہ راضی کیسے ہو سکتے ہیں؟ خواہ وہ آپ صورتحال عراق کی دیکھ لیں, خواہ وہ آپ اب یمن میں دیکھ لیں, خواہ وہ آپ صومالیہ اور کینیا میں دیکھ لیں, یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں پہ آلموسٹ انالسٹ کہتے ہیں کہ یا تو یہ فیلڈ اسٹیٹس کے زمرے میں آ چکی ہیں یا اس کے قریب پہنچ چکی ہیں.
میں ایک میکرو لیول پہ بات کر رہا تھا, بہت آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسی بہت ساری ریاستیں ہیں جہاں جمہوریت شاید نہ آ سکے.
صحیح, تو اس میں کیا کوئی انٹرنیشنل رول ہے؟
اس میں بیسکلی یہی ہے کہ اس کو ہمیں جو ہے, دیکھیں اس کا ایک ملٹری ڈائمینشن ہے, ملٹریلی ہمیں اس کو ڈیل کرنا ہے, لیکن جب میں جمہوریت کی بات کرتا ہوں تو میں صرف ایک جو ہے نا بنیادی جو نقطہ جو ہے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ استحکام اپنے ملک میں جتنی تیزی سے لائیں گے,
صحیح,
اتنا ہی کم سپیس ایسے عناصر کو ملے گا.
پاکستان اس حوالے سے کیوں کر آپ کو مختلف نظر آتا ہے as a state stature جب آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے کہ اندر پاکستان ایک وہ جو مڈل ایسٹرن ریاست نہیں ہے ٹریڈیشنلی, ہمارا وہ پولیٹیکل کلچر نہیں ہے, ہمارے ہاں بے شک آمریت رہی ہے
یا ٹرائبلزم ہے
بھی, لیکن جمہوریت کے جو وہ جو ہمارے ہاں سیڈز ہیں وہ بڑے پکے ہیں, وہ اتنے اپنا مضبوط ہیں کہ اگر وقت کے ساتھ ان کو پنپنے دیا جائے تو پاکستان جو ہے اس میس سے نکل سکتا ہے.
آخری بات اور بڑا کوئکلی ہم اس کو ریپ اپ کریں گے, گرچہ یہ یمن کے کرائسس پہ سعودی عربیہ کی قیادت میں کوئلیشن کا بننا, او آئی سی کو فعال بنانے کی باتیں ہونا, کیا یہ کم از کم ایک رستہ فراہم کرتا ہے کہ جو مسلم دنیا کے اندر اس نوعیت کی عسکریت پسندی ہے اس کے خلاف ایک متحدہ, ایک یونٹ, اتحاد یا کوئلیشن وہ بنے, خواہ وہ پھر وہ یمن میں آپریٹ کر رہا ہے, وہ خواہ پاکستان اور افغانستان کے قبائلی علاقوں میں ہے, تو اس کی ایک لیجیٹیمیسی بھی ہو اور اس کے لیے ایک ایکسیپٹنس بھی ہو؟
یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑا رکاوٹ ہے وہ جو جیو سیکٹیرین جنگ ایران اور سعودی عرب کے درمیان چل رہی ہے, وہ اس ساری چیز کو خراب کرتی ہے. جب ہم جو ہے جتنے یہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پہلے یہ طے کرنا ہے کہ ان کے لیے پرائیورٹی کیا ہے, کیا اپنا دہشت گردی اور انتہا پسندی سے لڑنا پرائیورٹی ہے یا پھر یہ ہے کہ یہ جو جیو سیکٹیرین جنگ چل رہی ہے یہ پرائیورٹی ہے.
بہت شکریہ کامران بخاری, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود رہے, کم وقت میں ہم نے بہت ساری باتیں آپ سے پوچھنے کی کوشش کی ہے. سامعین, ایک چند سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک ڈیبیوٹنٹ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں انٹرنیشنل کیریئر اپنا شروع کرنے والا ہے اس سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ایسے کرکٹر کے خواب کیا ہوتے ہیں جب وہ بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوتا ہے.
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
प्रोग्राम इंदौर न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हैं निलूफर मुगल। और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे, जैसे शुरू में आपको बताया कि जब क्रिकेटर बैन अल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजों पे दस्तक दे रहा होता है तो उसके बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड उसके जहन में होते हैं जिनको वो ब्रेक करना चाहता है। उसको यकीनन ये ख्वाहिश होती है कि वो लेजेंड्स में उसका शुमार हो जब वो क्रिकेट को खैर बात कह रहा हो। यकीनन बहुत सारे उसमें क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके ये ख्वाब पूरे नहीं होते, लेकिन चीदा चीदा क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर होते हुए देखते हैं। आज जिस डेब्यूटेंट को हम बुला रहे हैं, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का जल्द वो आगाज़ करने वाले हैं, पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्ट हुई है बांग्लादेश के लिए उसमें वो उसका हिस्सा हैं, बड़ी मेहनत की है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और हमारी उनके लिए दुआ ज़रूर है कि वो उन क्रिकेटर्स में उनका शुमार हो जो अपना ख्वाब हासिल करते हैं और अपनी जो कमिटमेंट है उनकी गेम के साथ उस पर वो पूरा उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान की, मोहम्मद रिजवान आफरीदी, उनको सिलेक्ट किया गया है बांग्लादेश के अगेंस्ट ODI और T20 सीरीज के लिए। विकेट कीपर बैट्समैन है, बड़ा एक्सक्लूसिव और ज़बरदस्त उनका रिकॉर्ड मेरे सामने है। फर्स्ट क्लास मैचेस जो उन्होंने खेले हैं 51, उसमें उनकी 45.57 की एवरेज है। लिस्ट ए मैचेस में 48 मैचेस और 44 एवरेज है, और T20 में 29.5 जो कि बड़ी ज़बरदस्त एवरेज ख्याल की जाती है। रिजवान बहुत शुक्रिया और कंग्रेचुलेशन आपने पाकिस्तानी टीम के लिए, आप सिलेक्ट हुए हैं बांग्लादेश सीरीज के लिए।
थैंक यू असद भाई, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी।
तो रिजवान ये बताएं आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया है इतने बड़े इवेंट के लिए, और जब आपको ये बताया गया तो आपकी अपनी फीलिंग्स क्या थी, आपकी फैमिली आपके फ्रेंड्स उसके लिए ये कितना बड़ा मौका है?
देखिए जी बिल्कुल, जैसा कि हम देखते हैं कि अपनी कौम के लिए खेलना एक बहुत बड़ी एजाज की बात होती है, यकीन हमारे लिए तो बहुत खुशहाली का उस टाइम बहुत, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता ये सब के, मतलब वो वक्त मुझ पर कैसे गुजरा कि जब उन लोगों ने टीम अनाउंस की उस टाइम मैं फैसलाबाद में ग्राउंड में था, तो लाउड स्पीकर पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि सईद अजमल और एहसान आदिल और रिजवान का नाम आ गया, तो यकीन करें एक खुशहाली का मंजर होता है, क्योंकि हर एक प्लेयर का यही एक अहम होता है कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए खेलूँ, अपनी कौम के लिए खेलूँ, तो यकीन एक बहुत बड़ी एजाज की बात।
आपको पहले कुछ अंदाजा था कि आपको कुछ अंदाजा था कि आपकी सिलेक्शन हो सकती है, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था डोमेस्टिक सीजन में?
जी ऐसे तो कंफर्म मतलब कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड कप के लिए अगर मेरा नाम चल रहा था ना वर्ल्ड कप के लिए
जी।
तो उसके बाद सेलेक्टर से मिला उस भाई से, उसने कहा कि यार आपका नाम चल रहा था पर सम टाइम रीजन होती है ऐसी ऐसी, तो उसने कहा कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के बाद जो मतलब टूर आएगा शायद उसमें आपकी सिलेक्शन हो जाए, और उम्मीद तो थी क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि ए का भी टूर आ रहा था, तो बस कंफर्म कुछ भी नहीं था कि शायद ए में डाली
जाए। रिजवान चूंकि आप विकेट कीपर बैट्समैन हैं, अभी एक बहुत बड़ा क्रिकेटर विकेट कीपर बैट्समैन रिटायर हुआ है संगकारा, शायद पिछले 20 वर्षों की तारीख में उस जैसा बड़ा विकेट कीपर बैट्समैन हो, गिलक्रिस्ट आपके सामने, आपने किसको आइडियलाइज किया अपने करियर में?
जी मैं मानता हूँ कि संगकारा इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्लेयर, पर मेरा जो शुरू में पसंद था वो मेरा गिलक्रिस्ट ही पसंद था, मैं उसको लाइक करता हूँ, गिलक्रिस्ट मेरा फेवरेट वही था।
आप लेफ्ट हैंडर हैं, आप राइट हैंडेड बैट्समैन हैं?
मैं राइट हैंडर हूं।
ठीक है, अच्छा रिजवान आपके लिए कॉल है हमारे साथ इस वक्त, वो हम आपसे जरूर इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, आपके अजीज व कारे में से आप उन्हें पहचाने भी, और उनकी एक ख्वाहिश है, डिमांड है आपसे। जी बताइए निलूफर इस वक्त हमारे साथ कौन है, बल्कि कॉलर हमारे खुद बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा क्या बात करना चाहेंगे?
वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद खलील अफरीदी बात कर रहा हूँ।
जी खलील।
जी जी
रिजवान भाई कैसे हो?
शुक्रिया अल्लाह का, आप सुनाए कैसे हैं आप? ठीक है जी।
जी खलील आपकी क्या डिमांड है, आप क्या कहना चाह रहे हैं खलील से कि वो क्या करें इंटरनेशनल क्रिकेट में जब अपनी आइडेंटिटी बना रहे होंगे?
मैंने उसको कल रात भी मैसेज किया था ना कि अपने शर्ट पर अफरीदी का नाम जरूर लिखना, लेकिन उसने कहा कि मेरे नाम के साथ अफरीदी नहीं है, मेरे बड़ी ख्वाहिश है कि ये अपने नाम के साथ अफरीदी लिखे।
अच्छा तो ये आप शायद अफरीदी की मोहब्बत में कह रहे हैं या अपने ट्राइब की का नाम बढ़ता देखना चाहते हैं?
हमारे साथ पिशावर का है ना, और ये पहला खिलाड़ी है कि एक साथ पिशावर से निकला है, और ये मेरा ख्वाहिश है कि
बहुत शुक्रिया। चलो अब पूछते हैं रिजवान से। जी रिजवान आपके लिए पॉसिबल है उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना?
لیکن اصل میں ایسے نہیں ہوتا نا, کیونکہ مطلب میں تو لکھ لوں گا پر وہ بورڈ والے نہیں مانیں گے, پاکستان بورڈ, کیونکہ
آپ کے نام میں نہیں ہے,
پاسپورٹ میں اور این آئی سی میں, مطلب ہر جگہ پہ محمد رضوان لکھا ہے نا.
ٹھیک ہے,
اب یہ اگر یہ شروع کا ٹائم ہوتا میرا, مطلب بالکل بچپنا ہوتا اس ٹائم میں لکھ دیتا.
ویسے برسبیل تذکرہ یہ بات ہے, ویسے تو یہ بڑی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ذات پات اور ان چیزوں سے اگر نکل کے دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ایک امیج آتا ہے. ہمارے پاس آخری سیکنڈ ہے رضوان, ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ انٹرنیشنل ڈیبیو آپ کریں گے, آپ کے سامنے ٹارگیٹس اس وقت ہیں کیا, کیا کرنا چاہیں گے آپ؟
دیکھیں جی اسد بھائی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ میری سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہے کہ اپنے قوم کو ہر حال میں خوش رکھوں.
اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرکٹ کا مزاج ٹوٹلی بدل گیا ہے, برینڈن میکیلم آپ کے سامنے, وہ بھی وکٹ کیپر بیٹس مین آئے تھے, آپ کیا اسی طرح کی گیم اڈاپٹ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے جی, میں کہوں گا کہ جو مطلب سچویشن کے مطابق ہونا, ان شاء اللہ میں نے اسی طرح کھیلنا ہے, ان شاء اللہ جو سچویشن کے مطابق ہو.
بہت شکریہ آپ کے لیے, ڈھیروں دعائیں, اللہ آپ کو کامیابی دے اور آپ کرکٹ میں اپنے جو ہے نقوش چھوڑ جائیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میں جوائن کیا اور غالباً آپ کا یہ انٹرنیشنل چینلز پہ پہلا انٹرویو بھی تھا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ نیلوفر مغل, ہمارے ساتھ انجینئر تھے جیکسن بریٹس. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.